بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, دین اسلام کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی ہدایات ہم سے کیسے متعلق ہوتی ہیں, قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے, غاندھی صاحب کی کتاب میزان میں دین حق کے مقدمے کے مباحث کو ہم ایک ترتیب سے سمجھ رہے تھے. بہت تفصیل سے ہم نے جانا تھا کہ دین کی حقیقت عبادت ہے, عبادت کیسے مراسم عبودیت میں ڈھلتی ہے, پھر قرآن مجید کی یہ دو اصطلاحات کے کتاب و حکمت سے کیا مراد ہے, اور اللہ کی یہ قانون اور ہدایت اور شریعت ہم سے کیسے متعلق ہوتی ہے, کون لے کر آتا ہے, یہ ساری باتیں ہم نے جان لی تھیں. اسی بحث کو آج ہم آگے بڑھائیں گے. اس کے لیے حزب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
ہم سب بہت تفصیل سے ہم نے آپ سے سمجھا تھا کہ مذہب اسلام کی حقیقت کیا ہے, عبادت کیا ہوتی ہے, یہ مراسم عبودیت ہیں, مابعدت طبیعتی اخلاقی اساسات کیسے متعلق ہوتی ہیں انسان سے, کون یہ ہدایت لے کے آتا ہے. بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے کچھ فرستادہ منتخب نمائندے اس روئے زمین پہ آتے ہیں, ان میں سے بعض کا انتخاب ہو جاتا ہے رسولوں کے لیے. نبی رسول کا فرق آپ نے واضح کیا تھا, میں اسی بحث کو آج آگے بڑھانا چاہوں گا. یہ بتائیے گا کہ رسول کی جو منصبی ذمہ داری ہے, بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو جو ان کو سب سے بڑی ذمہ داری دی گئی وہ یہ تھی کہ آپ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ قائم کریں. پچھلے مباحث کو ایک ترتیب سے جوڑ کے اگر آپ یہ بیان کریں کہ رسول کے منصب کی بنیادی تقاضا اور ذمہ داری روئے زمین پر اللہ کی طرف سے کیا ہوتی.
نبی اور رسول کا فرق واضح کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے کہ وہ انسانوں تک پہنچا دی جائے, اس کے لیے بعض انسانوں ہی کا انتخاب کیا جاتا ہے جنہیں ہم نبی کہتے ہیں.
ٹھیک,
اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مخاطبت کا شرف بخشتا ہے اور پھر ان کی یہ ذمہ داری لگاتا ہے کہ وہ اس کی یہ ہدایت لوگوں تک پہنچا دیں. وہ اصل کیا کام کرتے ہیں, یہ بات بھی واضح کر دی گئی تھی کہ ان کا اصل کام قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق یہ ہے کہ مبشرین و منذرین, وہ آخرت کے بارے میں لوگوں کو انذار کرتے ہیں, جو ہدایت پیش کرتے ہیں اس کی پیروی کرنے والوں کو بشارت دیتے ہیں کہ وہاں ان کے لیے جنت کی زندگی ہوگی. وہ اس فردوس سے لوگوں کو واقف کرتے ہیں جو موت کے بعد انسانوں کو ملنے والا ہے. انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا اصلی مقصود یہی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. ان نبیوں میں سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ رسالت کے منصب پر فائز کر دیتے ہیں, یعنی وہ نبی ہوتے ہیں, اور جو ایک نبی کا کام ہے وہ تو وہ کرتے ہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری ذمہ داری ان کو یہ دی جاتی ہے کہ وہ اپنی قوم پر اللہ کی حجت اس طرح پوری کر دیں گے کہ اس کے بعد گویا قوم کے لیے اللہ کی عدالت کا فیصلہ اسی دنیا میں سنا دیا جائے گا. اس چیز کو قرآن مجید نے ایک اصول کے طور پر بیان کیا ہے, اس کا میں ذکر پیچھے کر چکا, یعنی یہ بتایا ہے کہ اللہ کا جو رسول بھی زمین پر آیا ہے, جو رسول بھی کسی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے, اس کے بھیجنے کا ایک ہی مقصد تھا, اور وہ یہ کہ وہ اللہ کی ہدایت تو پہنچائے گا جس طرح کے سب نبی پہنچاتے ہیں, اور وہ بھی نبی ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ وہ اپنی قوم کا فیصلہ کر دے گا. اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ ساری بحث ہے کیا, یعنی مذہب کی ساری بحث یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے, پیغمبر اسی کے لیے خبردار کرتے ہیں, پیغمبر اسی کے باب میں بشارت دیتے ہیں, پیغمبر اسی کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ جو مطالبات کرتا ہے ان سے لوگوں کو واقف کراتے ہیں. تو اب یہ جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بنیادی حقیقت یہی ہے جو لوگوں سے منوانی ہے, یہ دنیا عارضی ہے, ایک دن اس کو ختم ہو جانا ہے, موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے, وہ ایک ابدی دنیا ہوگی. لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, عقلی استدلال کیا جاتا ہے, انفس و آفاق سے دلائل دیے جاتے ہیں, وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو پھر چھوٹے پیمانے پر وہ عدالت جو قیامت میں لگنی ہے وہ کسی قوم کے لیے قومی سطح پر اسی دنیا میں لگا دی جاتی ہے.
درست,
رسولوں کے ذریعے سے یہ جو عدالت لگتی ہے اس کے کچھ نتائج ہیں, یعنی اس میں یہ لازم ہے کہ رسول کا اپنی قوم پر غلبہ قائم ہو جائے. ظاہر ہے کہ اس کی دسیوں صورتیں ہو سکتی ہیں, پوری قوم ہی مٹا دی جائے جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا, قوم ثبوت کے ساتھ ہوا, اسی طرح عاد کے ساتھ ہوا, اسی طرح بعض اور پیغمبروں کے واقعات آپ قرآن میں دیکھتے ہیں, خود فرعون کے ساتھ یہی ہوا کہ پوری قوم کو تباہ کر دیا جائے, مٹا دیا جائے. ظاہر ہے کہ اس کے بعد رسول اور اس کے ساتھی ہی رہ جاتے ہیں, تو ایک لحاظ سے ان کو اپنی قوم کے مقابلے میں غلبہ حاصل ہو جاتا ہے. اس کو قرآن مجید نے اصول کے طور پر بھی بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ لاغلبن آنا برسلی،
اچھا
میں نے یہ چیز طے کر رکھی ہے کہ میں اور میرے رسول لازمن برتر رہیں گے، یعنی جب یہ عدالت لگ جائے گی، جب کسی قوم کو الٹیمیٹم دے دیا جائے گا، پھر اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے اور رسول کا غلبہ قائم ہونا ہے. رسول کا یہ غلبہ خود رسالت کی دلیل بن جاتا ہے. قرآن مجید نے جگہ جگہ رسولوں کے بارے میں اس عدالت کے ظہور کو قیامت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، رسالت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. عرب جن رسولوں سے واقف تھے ان کی داستانوں نے سنائی ہے. چنانچہ جگہ جگہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں عاد کی داستان زیر بحث ہے، کہیں سمود کی داستان زیر بحث ہے، کہیں قوم لوط زیر بحث ہے، کہیں قوم شعیب زیر بحث ہے. یہ سب وہ قومیں ہیں جن کی طرف اللہ کے رسول آئے اور عرب ان سے واقف تھے، لہٰذا ان کی تاریخ ان کے سامنے رکھ کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم خود دیکھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیجتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو غلبے کا تعلق اصل میں اس قوم کے ساتھ ہے جس کی طرف رسول کو بھیجا جاتا ہے، یعنی اس کا باقی دنیا سے تعلق نہیں ہوتا. یہاں پھر میں واضح کر دوں کہ ایک چیز ہے کہ رسول یا نبی ہدایت کیا لے کر آتے ہیں، وہ عالمگیر ہوتی ہے، وہ ساری دنیا کے لیے ہوتی ہے. سیدنا آدم کی ہدایت بھی ساری دنیا کے لیے تھی، نوح کی ہدایت بھی ساری دنیا کے لیے تھی، ابراہیم کی ہدایت بھی ساری دنیا کے لیے تھی، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی ہدایت بھی ساری دنیا کے لیے تھی. اس کو خود قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کیا ہے. تمام پیغمبروں کا نام لے کر یہ کہا ہے کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی ہدایت کو آگے لے کے جانا ہے.
اچھا
فبہداہم اقتدے، اسی طرح سے آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، یعنی سیدنا ابراہیم نے جو دین کی روایت اپنے پیچھے چھوڑی ہے اس کی پیروی کریں. چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کے دین ہی کو تجدید کر کے، اصلاح کر کے، اگر کوئی ترمیم و اضافہ کہیں مقصود تھا تو وہ کر کے اپنی تصویب سے آگے دنیا کے لیے جاری کر دیا ہے. یہ دین تو ایک عالمگیر صداقت ہے اور دنیا میں ہر شخص تک اس کو پہنچنا چاہیے اور ہر شخص اس کی دعوت کو سننے اور اس کو ماننے کا مکلف ہے. یہ تو ہدایت کا معاملہ ہے. لیکن یہ عدالت کہاں لگنی تھی؟ یہ جہاں پیغمبر آتا ہے، جن لوگوں کو وہ براہ راست مخاطب کرتا ہے، یہ اس کی قوم کے لیے لگتی ہے یا جس علاقے میں اس کو مبوس کیا جاتا ہے اس میں لگتی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جزیرہ نمائے عرب میں ہوئی، چنانچہ آپ کی عدالت جزیرہ نمائے عرب اور ان قوموں سے متعلق تھی جن کو براہ راست رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، ان تک دعوت پہنچائی. اس لیے وہ عدالت اور اس کے نتائج، اس کا باقی دنیا سے تعلق نہیں ہوتا.
اچھا
یعنی یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں بہت سے لوگ جب ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ایک کو دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پیغمبر تو ام القرآ کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہ تو امیوں میں مبوس کیے گئے ہیں، ان کی دعوت تو اپنی قوم کے لیے ہے، یہ تو ان کو خطاب کر رہے ہیں، تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ غالباً اس علاقے ہی سے متعلق کوئی دعوت ہے. دوسری جانب جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیغمبر تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے، تو وہ ہدایت میں اور عدالت میں فرق نہیں کر پاتے. یعنی ہدایت عالمگیر اور عدالت اس علاقے کے لیے، اس قوم کے لیے، رسول کے براہ راست مخاطبین کے لیے. یعنی ہم بالواسطہ مخاطبین ہیں، باقی دنیا بالواسطہ مخاطبین ہے. جب ایک پیغمبر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جیسے مسیح علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی دعوت بھی اقصائے عالم میں پہنچی. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت کو جو لوگ لے کے پہنچے، انہوں نے اربوں انسانوں تک وہ دعوت پہنچا دی. ایک بڑی سلطنت نے اس دعوت کو قبول کر لیا، سلطنت روما نے، ہولی رومن امپائر اس کی بنیاد پر قائم ہوئی. تو دعوت، پیغام، ہدایت، یہ عالمگیر ہے، یہ آگے بڑھے گی، یہ جائے گی، یہ پوری دنیا کے لیے یکساں ہے، اس کو پوری دنیا کو سننا ہے، پوری انسانیت کو اس کو قبول کرنا ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے.
ٹھیک.
لیکن سیدنا مسیح علیہ السلام کی دینونت کن کے لیے تھی، عدالت کن کے لیے تھی؟ وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی. اسی طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو حیثیتیں ہیں، وہ جو دعوت ہے، جو پیغام ہے، جو ہدایت ہے، جو کتاب آپ چھوڑ کر گئے ہیں، یہ ساری انسانیت کے لیے منبع ہدایت ہے. اسی سے اب انسانیت کو ہدایت پانی ہے. اسی کو میں نے اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے اور پہلے ہی پیرے میں بیان کر دیا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہی دین کا تنہا ماخذ ہے. یعنی اب اللہ کا دین قیامت تک جس کو بھی حاصل کرنا ہے اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب وہ رجوع کرے گا تو یہ دیکھے گا کہ یہ دین کس صورت میں دیا گیا ہے, وہ قرآن ہے وہ سنت ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اب دین کا کوئی ماخذ نہ قیامت تک ہے, نہ پیدا ہو سکتا ہے, نہ کسی کے آنے کا کوئی سوال ہے.
ٹھیک,
یہ بنیادی بات ہدایت کے بارے میں ہے. لیکن وہ عدالت جو آپ کے ذریعے سے برپا ہوئی وہ آپ کی قوم, آپ کے براہ راست مخاطبین کے لیے برپا ہوئی. یہ جو غلبے کی آیات ہیں قرآن مجید میں, یہ در حقیقت اس چیز کو بیان کرتی ہیں.
اچھا,
یعنی قوم نوح پر سیدنا نوح کو غلبہ حاصل ہوا, قوم سمود پر سیدنا صالح کو غلبہ حاصل ہوا, یا سیدنا ہود کو غلبہ حاصل ہوا. جن قوموں کی طرف بھی کوئی خدا کا پیغمبر آیا ہے وہ اپنی قوم کو جب دعوت پہنچاتا ہے, یا اس کے جو براہ راست مخاطبین ہیں ان تک جب دعوت پہنچاتا ہے, جیسے لوط علیہ السلام نے پہنچائی, ابراہیم علیہ السلام نے پہنچائی, تو ان قوموں کے لیے جو خدا کی عدالت زمین پر برپا ہوتی ہے اس میں جو اہل ایمان ہیں ان کو نجات حاصل ہوتی ہے, جو لوگ منکرین ہیں ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے, اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اللہ کے پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے. اسی کو قرآن مجید ایک اصول کے طور پر بیان کرتا ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسل, اللہ نے لکھ رکھا ہے اپنے اوپر, یعنی یہ اللہ کا قانون ہے, یہ غیر متبدل قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر اس زمین پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں. یعنی جن قوموں کی طرف بھیجے جاتے ہیں, جن کو وہ براہ راست مخاطبت کا شرف بخشتے ہیں, جن تک وہ براہ راست دعوت پہنچاتے ہیں, جب وہ دعوت ان تک پہنچ جاتی ہے اور حجت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیتے ہیں. یہ فیصلہ سب قوموں کے لیے سنایا گیا جن کی طرف اللہ کے رسول آئے ہیں. قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں اور ایک سادہ طریقے سے بھی پڑھیں تو وہ جگہ جگہ یہی داستان سنا رہا ہے. تو یہ جو آیت ہے کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى والدین الحق لیظهره علی الدین کلہ, یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس پہلو کو بیان کرتی ہے. یعنی ہدایت پوری دنیا کے لیے, وہ ساری دنیا تک پہنچے گی, لیکن غلبہ یہ کن کے لیے؟ براہ راست مخاطبین کے لیے.
ٹھیک,
تو یہ دیکھیے اس کے الفاظ کیا ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر اپنا رسول بھیج دیا ہے, دین حق دے کر اپنا رسول بھیج دیا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ وہ اس وقت جو ادیان اس کے سامنے موجود ہیں ان پر اللہ کے دین کا غلبہ قائم کر دے.
ٹھیک ٹھیک,
تو یہ کام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے کر کے جانا تھا. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میرے اور آپ کے سپرد کر دی گئی ہے, یہ کرنا تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. اس کے ساتھ دو اور باتوں کو بھی ملحوظ رکھیے. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جہاں ہوئی وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے توحید کا مرکز بنایا گیا تھا.
پہلے موجود تھا
بیت اللہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی, اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں آباد کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزمین عرب کا انتخاب تھا.
ٹھیک,
اللہ تعالیٰ نے دو خطوں کا انتخاب کیا تاریخ میں, ایک فلسطین کا انتخاب کیا, وہاں بنی اسرائیل کو آباد ہونے کے لیے کہا, اس زمین کو تقدیس بخشی, وہاں پر پیغمبر آئے اور یہ چاہا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کی دعوت پوری دنیا تک پہنچے.
ٹھیک,
یعنی فلسطین کو پہلے توحید کے مرکز کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے تقدیس عطا فرمائی. اس کے ساتھ ہی, بلکہ اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہی حیثیت سرزمین عرب کی بھی ہے. تو سرزمین عرب میں بیت اللہ موجود تھا, مسجد حرام جس کو آپ کہتے ہیں, یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا معبد ہے. یہ لوگ کون تھے؟ یہ بنی اسماعیل تھے, انہی کی اولاد ہیں, انہی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. تو ایک جانب یہ ضروری تھا کہ ان پر اتمام حجت کے بعد یا دوسرے مخاطبین پر اتمام حجت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں غلبہ قائم ہو. دوسری جانب ایک اور مشن یہ تھا کہ یہ توحید کا مرکز اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اپنی اصل پر بحال ہو جائے. اسے ایک بتقدہ بنا دیا گیا تھا, اس کے متولیوں نے اس کے مناسک میں بھی بہت سی بدعت داخل کر دی تھی, دین کی جو روایت ان کے پاس موجود تھی اس میں بھی بہت سے تغیرات ہو چکے تھے. تو اس کو بالکل درست لے آ کر صحیح جگہ پر کھڑا کر دیا جائے. اچھا, اس کا ایک اور لازمی نتیجہ تھا, اور وہ یہ کہ جس سرزمین میں یہ مرکز بنایا گیا ہے اس سرزمین کی وہ حیثیت بھی بحال کر دی جائے جو اس سے پہلے فلسطین کی تھی. وہ حیثیت کیا تھی کہ اب یہ سرزمین ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کے ماننے والوں کے لیے، توحید کے علم برداروں کے لیے قیامت تک خاص رہے گی. تو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کام کرنا تھا. اس سارے کام کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب آپ اپنی جدوجہد کے اس پہلو کو نمایاں کریں جس کے نتیجے کے طور پر یکون الدین کلہ للہ، اس سرزمین میں آپ کے مخاطبین کے ہاں دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے.
ٹھیک.
تو اللہ کے پیغمبر، میں نے عرض کیا کہ جو رسالت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو دو کام کرتے ہیں، ہدایت لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ ایک عالمگیر حقیقت ہوتی ہے، دین کا غلبہ قائم کر دیتے ہیں، منکرین پر عذاب لے آتے ہیں، اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے، اور اگر ان کی ایک موتد میں تعداد ہو تو ان کو اقتدار عطا فرماتا ہے. یہ سب کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس قانون کے مطابق ہونا تھا، چنانچہ وہ ہوا. اس سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں گئے. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید نے کہہ دی کہ میں نے اپنا رسول اس مقصد کے لیے بھیجا ہے اور یہ کام پایا تکمیل کو پہنچا ہی نہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے.
کیونکہ پوری دنیا پہ
یہ آخری درجے میں پورا ہو گیا، یہ مکمل ہو گیا. اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب میں پایا تکمیل تک پہنچایا. اسی کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اس کام سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیا گیا.
ٹھیک.
تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ کا کوئی تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے. اس کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصی حیثیت سے ہے جس کے مطابق آپ سرزمین عرب میں مبعوث ہوئے، آپ نے اپنے مخاطبین کو اللہ کا دین بتایا، ان پر اللہ کی حجت تمام کی، اس کے نتیجے کے طور پر آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، آپ کے منکرین کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہوا، اللہ نے انہیں سعادت بخشی کہ ان کی بہت بڑی تعداد ایمان لے آئی، اور اس طرح سے وہ عذاب کی زد میں آنے سے بحیثیت قوم محفوظ رہے، اور پھر اللہ کے دین کا غلبہ وہاں قائم ہوا. اسی کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ اس سرزمین میں تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی. تو یہ غلبہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے. اس کو آپ اس آیت میں پڑھیے جہاں دوسری جگہوں پر اس کا ذکر ہے، وہاں دیکھیے. یہ کوئی نئی بات نہیں، سب رسولوں کے بارے میں یہ خدا کی سنت تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے ظہور کی بشارت ان الفاظ میں دی گئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس سرزمین کے، اس علاقے کے، تمہارے مخاطبین کے جتنے ادیان اس وقت موجود ہیں ان پر اس دین کا غلبہ قائم ہوگا، اور یہ سرزمین عرب ہمیشہ کے لیے اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ اسلام کی سرزمین ہے.
ٹھیک.
یہ بیت اللہ ہے جو توحید کے مرکز کی حیثیت سے زمین پر قائم رہے گا. اس سرزمین کے بارے میں پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ لا یجتمع فیہ دینان، اس جزیرہ نما عرب میں کبھی دو دین اب جمع نہیں ہوں گے. تو یہ یکون الدین کلہ للہ، یا اس طرح سے لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ سب تعبیریں در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے لیے اختیار کیے گئے ہیں. اب اگر اس میں کوئی سوال باقی نہیں ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید اپنی تعبیر کے مطابق اس کو کیا نام دیتا ہے، یہ عمل ہوتا کیسے ہے، اور اس کے لیے قرآن کی خاص اصطلاح کیا ہے.
ہم سب اس موضوع پر ہم آتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کو کیا نام دیا ہے اور کیسے یہ پروسیس روئے زمین پر ہوا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت ہی اہم آپ نے یہ فرق واضح کیا کہ پیغمبر کی ہدایت عالمی ہوتی ہے لیکن اس کی عدالت جس قوم کی طرف وہ مبعوث کیا گیا ہے وہاں تک محدود ہوتی ہے. اس تصور پہ کچھ اشکالات ہیں کیونکہ ہمارے یہاں بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر تھے لہٰذا آپ کا ہر فیصلہ، آپ کی ہر منصبی ذمہ داری قیامت تک مقرر کر دی گئی ہے. یہ بتائیے گا کہ اگر رسول کی عدالت اس کی قوم تک خاص ہوتی ہے تو ایک عام قرآن مجید کے قاری کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ ایک چیز اگر قوم کے لیے محدود ہے، وقتی نوعیت کی ہے، اس علاقے، اس سرزمین میں ہونی تھی، تو پھر یہ قیامت تک اس کو قرآن مجید میں کیوں ثبت کر دیا گیا ہے؟ اور ہم روز تلاوت کرتے ہیں، روز پڑھتے ہیں کہ اللہ رسول کو کہہ رہے ہیں کہ اٹھو اور جا کے اتمام حجت کرو اور اب جزا و سزا کا نفاذ کرو، اگر کوئی وقتی چیز تھی تو تا قیامت قرآن میں کیوں ثبت ہے؟
اس لیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کون آیا تھا، کوئی حکیم تھا، کوئی فلسفی تھا، ارسطو افلاطون تھا، خدا کا رسول تھا. تو خدا کے رسول نے آ کے کیا کیا تھا؟ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ عدالت تو برپائی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ قیامت کی دلیل بن سکے,
اچھا
رسول کی رسالت کی دلیل بن سکے.
کیونکہ رسول کو تو مناج بھی ماننا ہے,
رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قیامت تک آپ نے ماننا ہے, دین آپ سے لینا ہے, ہدایت آپ سے لینی ہے. جب آپ سے ہدایت لینی ہے تو کس حیثیت سے لینی ہے؟ یعنی عقلی طور پر جائزہ لیں گے اور جس طرح کسی فلسفی کی بات مانی جاتی ہے اس طرح مانیں گے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے ماخذ کی حیثیت سے, خدا کے نمائندے کی حیثیت سے اور آخری نمائندے کی حیثیت سے ماننا ہے. آپ کی ایک ایک بات جو ہے وہ گفتہ ہے, وہ گفتہ ہے اللہ بود ہے. یعنی یہ جو معمولی منصب ہے یہ آپ کے خیال میں بہت بڑا منصب ہے. اس حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک ہم نے ماننا ہے, اسی حیثیت سے قیامت تک دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے. اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ عدالت برپا ہو. اور دیکھیے وہ عدالت جس طرح پہلے رسولوں کے باب میں برپا ہوئی آپ کے معاملے میں برپا ہوئی, اس کی تفصیلات قرآن نے بیان کی ہیں, اس کی پوری تاریخ محفوظ کی ہے. پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ یہ ضروری تھا کہ بیت اللہ جو توحید کا مرکز ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تولیت میں آئے, اسے شرک سے پاک کیا جائے, اس کی اصل حیثیت بحال کی جائے. اور پھر اس کے بعد مزید یہ ضروری تھا کہ سرزمین عرب کے بارے میں وہ فیصلہ کیا جائے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ لا یجتمع فیہ دینان, یہ سرزمین عرب اللہ کے دین کے لیے قیامت تک کے لیے خاص کر دی گئی ہے. اس سرزمین میں اب کوئی غیر مسلم آباد نہیں ہو سکتا, اس میں وہی لوگ آباد ہوں گے کہ جو توحید کے اس مرکز کے پاسبان بن کر رہیں گے اور قیامت تک اس کی حیثیت کو قائم رکھا جائے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آخری درجے میں بحال کر کے دنیا سے رخصت ہوئے. تو یہ وہ ذمہ داری ہے, اسی کی بنیاد پر تو اللہ کے آخری پیغمبر کا تعارف کرانا ہے آپ کو. یہ پوری تاریخ قرآن سنائے گا, قرآن مجید ہے ہی اس سرگزشت, اسی کی داستان, اور اسی کو وہ جگہ جگہ بیان کرتا ہے. اور یہ بتاتا ہے کہ ہمارے رسول جب بھی آئے ہیں وہ اپنی قوموں کے لیے عدالت بن کر آئے ہیں. یہ بتاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ بھی اسی طرح اللہ کے رسول ہیں, اور یہ بتاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ عدالت برپا ہوگی, اس کے یہ نتائج نکلیں گے. البتہ جو ہدایت وہ لے کر آئے ہیں وہ عالمگیر ہدایت ہے, اس کو سب انسانوں کو سننا ہے, سب کو ماننا ہے, اور قیامت تک کے لیے اب وہی اللہ کی ہدایت ہے, وہی اسلام ہے, اللہ کا دین جس کے لیے سب لوگ جواب دے ہیں.
ٹھیک ہے, ہم سب بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس پہلو کو واضح کیا. کچھ اور پہلو, کیونکہ آپ جب بھی فرما رہے ہیں کہ رسالت کا جو منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہی ان سے پہلے جب رسول مبعوث ہوئے تو جو صورتحال یہاں درپیش تھی ان کی قوم کے لیے وہ عدالت بن کے آئے, تو پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے. ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مجھے اطلاق کر کے بتائیے کہ وہاں پر یہ معاملہ کیسے ہوا, تاکہ اس پورے رسالت کے کانسیپٹ کو مزید ہم وضوح سے سمجھیں. سیدنا مسیح علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے ایک رسول ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید ان کی داستان سناتا ہے کہ ان کے تو لوگ قتل کے درپے ہو گئے اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا. وہاں پر وہ رسول نے مشن پورا کیا, مخاطبین پہ اتمام حجت, خدا کی عدالت, دینونت کا ظہور, عذاب, جزا و سزا, وہ تو نظر ہی نہیں آتی وہاں.
سب رسولوں کے بارے میں ایسے ہی ہوا, ان کی قوم ان کے قتل کے درپے ہو گئی, مارنے کے لیے دوڑے. سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں پڑھیے, شعیب علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے, خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو مسائل پیش آئے, تو سب رسولوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا. رسولوں کے ہاں یہ چیز ہوتی کیسے ہے, یعنی کس طرح سے یہ حجت تمام ہوتی ہے, ظاہر ہے وہ اللہ کا پیغام بنا پہنچاتے ہیں, وہ اللہ کے دین کی شہادت اپنی قوم پر قائم کرتے ہیں. اس کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے شہادت. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پس منظر میں شاہدن علیکم کہا گیا ہے. یعنی وہ گویا کہ اپنے وجود سے اللہ کی, اپنے ساتھ مائیت کے ظہور سے اللہ کی گواہی بن جاتے ہیں. سب رسول ان مراحل سے گزرتے ہیں, سیدنا مسیح علیہ السلام بھی ان مراحل سے گزرے. ان کی بعثت کن کی طرف ہوئی تھی؟ بنی اسرائیل کی طرف. ہدایت ان کی بھی عالمگیر تھی, وہ بھی یہی پیغام لے کے آئے تھے. آج بھی انجیل میں وہی پیغام بیان ہوتا ہے, قرآن مجید انجیل کو اسی حیثیت سے پیش کرتا ہے, لیکن ان کی عدالت بنی اسرائیل کے لیے تھی, ان کی اپنی قوم کے لیے. جب رسول کی عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں رسول کو سب سے پہلے قوم میں سے نکال لیا جاتا ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہماری عدالت کا فیصلہ اس وقت تک صادر نہیں ہوتا جب تک اللہ کا رسول اپنی قوم کے اندر موجود ہو.
اچھا,
تو رسول کو نکالنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک یہ کہ وہ وہاں سے نکلے اور کسی دوسری بستی میں چلا جائے, جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور یثرب میں چلے گئے. اور یہ معلوم ہے کہ کب نکلے تھے, اس رات نکلے تھے جب آپ کو معاذ اللہ خاکم بدہن قتل کر دینے کا فیصلہ ہو گیا.
ٹھیک,
اسی وقت نکلے تھے. جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو نکال دیتے ہیں اس کے بعد عدالت کا ظہور ہوتا ہے. دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ رسول کو وفات دے دی جاتی ہے.
اچھا,
اما نورینہ کا بعض اللہ دی نائد ہوں اور نتوفینہ کا, اس کو خود قرآن مجید نے کئی جگہوں پر بیان کر دیا ہے. یعنی دو صورتیں ہوں گی, یا آپ کے سامنے یہ چیز ہو جائے گی, آپ کو کسی دوسری بستی میں نکال لیا جائے گا, اور یا کیا ہوگا جس کو ہجرت کہتے ہیں, ہجرت اور برات, اور یا کیا ہوگا ہم آپ کو وفات دے دیں گے. تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ بالکل یہی ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال لیا. نکالنے کی صورت وفات دینے کی ہوئی, اس کو قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے. یہ کہا ہے کہ انی متوفیک ورافعک علیہ و مطاہرک من الذین کفروا و جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یعنی پوری اسکیم بیان کی ہے کہ اس طرح ہم وفات دیں گے, ایسے اس قوم کے اندر سے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو نجات دیں گے, اور اس کے بعد یہ نتائج اس کے نکلیں گے. تو جب ان کو اٹھا لیا گیا, ان کے اٹھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب فیصلہ ہونا تھا. فیصلہ کیا ہونا تھا؟ بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اب رسول کے منکر ہونے کی سزا دینی ہے.
ٹھیک,
سزائیں قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ دو ہیں, یعنی دو سزائیں دی جاتی ہیں. وہ لوگ جو توحید کو اصلاً چھوڑ دیتے ہیں اور مشرک ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں, جیسے کہ مشرکین عرب تھے, ان کے لیے موت کی سزا ہے. یہی اصول قیامت میں بھی ہے. یعنی قیامت میں بھی آخری سزا کن کے لیے ہے؟ وہ جو شرک کا ارتکاب کریں گے. قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ علانیہ جانتے بوجھتے یہ کہیں گے کہ شرک ہی اصل دین ہے, ان کے لیے معافی کا کوئی سوال نہیں ہے. ہر گناہ کو اللہ اپنے قانون کے مطابق معاف کر دے گا, لیکن شرک ناقابل معافی ہے. تو شرک اس دنیا کے اندر بھی جب اللہ کی عدالت لگتی ہے تو ناقابل معافی ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ شرک کے دو پہلو ہیں. ایک انسان, ایک قوم, ایک جماعت شرک کر رہی ہوتی ہے, لیکن یہ مان نہیں رہی ہوتی کہ یہ شرک ہے.
اچھا, تعویل کر رہی,
اس کی تعویل کر رہی ہوتی ہے, وہ اسے توحید ہی سمجھ رہی ہوتی ہے. خود ہم مسلمانوں کے اندر دسیوں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے, بہت سے فرقے ایسے ہوں گے کہ جن کے ہاں آپ متعین طور پر بتا سکتے ہیں کہ یہ اور یہ چیز بالکل صریح شرک ہے, لیکن وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دوسری صورت کیا ہے کہ یہ مان لیا جاتا ہے, جیسے کہ مشرکین عرب مانتے تھے, قریش مکہ مانتے تھے کہ یہ شرک ہے, یہی اللہ کا دین ہے, ہم اس شرک ہی کو دین سمجھتے ہیں, اور یہ ہمارے شرکا ہیں جن کو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ حیثیت دیتے ہیں. یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں. تو اب سزا کیا دی جاتی ہے؟ یعنی غلبہ قائم کرنے کے لیے جو سزا کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کے جو اپنے شرک میں مظاہر ہوتے ہیں, صاف صاف اس کا اعلان کرتے ہیں, ان کے لیے موت کی سزائیں مٹا دیے جاتے ہیں دنیا سے, جس طرح کہ بہت سی قوموں کا قرآن میں ذکر ہوا ہے. وہ لوگ کے جو اصلاً توحید کے ماننے والے ہیں, جیسے کہ بنی اسرائیل تھے, جیسے کہ اہل کتاب تھے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, تو ان کے لیے محکومی اور غلامی کی سزا ہے.
ٹھیک,
یعنی یہ دوسری سزا, قرآن مجید نے اس کو سورہ توبہ میں بیان کیا ہے. چنانچہ ایک ہی جگہ پر اوپر یہ بتایا ہے کہ اب آخری سزا کے طور پر مشرکین کے لیے تو موت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ یا اس دنیا سے رخصت کر دیے جائیں گے, اور یا وہ اللہ کے دین کو قبول کریں گے. اور اہل کتاب کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ حتی یوت الجزیہ عن ید وہم صاغرون, اگر وہ جزیہ دے کر اور پستی کو قبول کر کے دین کی بالا تری کو مان کر محکومی کی زندگی پر راضی ہو جائیں تو ان کے لیے زندگی کی ضمانت ہے. تو ان کی سزا کیا ہے؟ محکومی اور غلامی.
ٹھیک,
تو بنی اسرائیل توحید کے ماننے والے ہیں. آج بھی یہی صورتحال ہے, اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. وہ کبھی شرک کو دین کے طور پر اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. شرک کرتے ہیں, اس شرک کی قرآن نے مثالیں دی ہیں. اہل کتاب کا معاملہ بھی یہی ہے, یعنی مسیحیوں کا شرک قرآن میں زیر بحث ہے, لیکن وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ توحید کا عین تقاضا ہے, وہ اس کو توحید ہی کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے پھر موت کی سزا نہیں ہوتی.
ٹھیک,
چنانچہ غلامی اور محکومی کی سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا. غلامی اور محکومی کی سزا کون دے گا آگے؟ ظاہر بات ہے کہ موت کی سزا کے لیے تو خدا کے فرشتے آئیں گے اور اٹھا کر پھینک دیں گے, جیسے انہوں نے قوم لوط کو پھینک دیا, قوم عاد کو پھینک دیا, قوم ثبوت کو پھینک دیا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح کے پیروکار تو 8-10-12 سے زیادہ تھے ہی,
جی
یہی ان کے حواری تھے, کوئی ان کو دارالحجرت میسر نہیں تھا. وہ کہیں جاتے اور وہاں جا کر اپنی کوئی حکومت قائم کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے سزا دیتا، جیسے کہ صحابہ کرام کے معاملے میں ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اولی باسن شدید بندوں کو اٹھا لایا، ان کو میں نے اعلیٰ اور جاریہ بنایا، اور تیتس رومی نے 70 میں آ کر بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ.
اچھا،
یعنی یہ وہ دوسرا واقعہ ہے جس کو سنہ بنی اسرائیل میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد، اور خود سیدنا مسیح علیہ السلام انجیل میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے سامنے جو اس وقت لوگ ہیں ان میں سے کوئی دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، اس سے پہلے پہلے جو کچھ قوم نوح کے ساتھ ہوا تھا وہ ان کے ساتھ بھی ہو جائے گا. چنانچہ یہ ہو گیا، اور یہ معلوم ہے آپ کو کہ اس کے بعد بنی اسرائیل پر کیا گزری، یروشلم پر کیا گزری، جو کچھ وہاں ان کی تنصیبات تھی ان پر کیا گزری، کس طرح سے محکومی میں یہ ڈال دیے گئے، اور کس عذاب سے یہ دوچار ہوئے، یہاں تک کہ دنیا میں ان کو بکھیر کر رکھ دیا گیا.
ٹھیک،
سوائے محکومی اور غلامی کے کوئی چیز باقی نہیں رہی. تو یہ عذاب تھا جو نازل ہو گیا. اس کے بعد ایک دوسرا پہلو ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اب مسیح کے ماننے والوں کی دعوت شروع ہوئی، اور یہ کہتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میری منتخب قوم تھی، لہٰذا یہ دوسرا پہلو ان کے ساتھ اس طرح ظہور میں آیا کہ جائل الذین اتبعوا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اب قیامت تک مسیح کے ساتھ نسبت رکھنے والے، مسیح کو ماننے والے یہ بالا دست رہیں گے، اور بنی اسرائیل ان کے تحت ہی زندگی بسر کریں گے.
ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ کیسے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، اور ان کی قوم پر جو عذاب آیا اس کی نوعیت کیا تھی. اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے دور دو چار کی طرح کہ رسالت کے منصب پر جب کسی کو فائز کیا جاتا ہے تو اس کے کیا نتائج ہیں نکلتے ہیں. ایک ضمنی سوال ذرا یہاں پر مجھے بتائیے گا کہ کتنے عرصے بعد سیدنا مسیح کے رخصت ہونے کے کتنے سالوں بعد وہ جو نسل تھی، وہ جو منکرین تھے، کہ ان کی زندگی میں جنہوں نے انکار کیا تھا یہ ان کے اوپر غلبے کا عذاب آ گیا تھا؟
اس طرح بالکل اسی طرح ہوا ہے، یعنی ان کے 15-20 سال بعد. یہ بائبل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ابھی کوئی 50-52 سال کے تھے جبکہ دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ 30 سال کی تو محض ایک داستان ہے جو لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے. میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو بھی کی ہے، اگر آپ دیکھیں تو ایک سیریز میں میں نے یہ بتایا ہے کہ کس جگہ پر یہ ذکر ہوا ہے، انجیل میں کہاں یہ دعوت مذکور ہے، خود مسیح علیہ السلام نے کس طرح اس کو بیان کیا ہے. اس کے بعد 70 میں رومی تیتس نے حملہ کیا اور پھر پورے کے پورے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور جس طریقے کا عذاب ان پر آیا اس کی تفصیلات رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں.
ٹھیک،
یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا. اس کی تفصیلات کسی وقت پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس طرح کی قوموں کے اوپر اپنی عدالت کو ظاہر کرتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اسی کو دوسرا واقعہ بیان کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ پہلی مرتبہ تم نے سرکشی کی تو تمہارے ساتھ کیا ہوا، دوسری مرتبہ سرکشی کی تو تمہارے ساتھ کیا ہوا.
ٹھیک ہے، سب آگے بڑھاتے ہیں اس موضوع کو. یہ بتائیے گا کہ جو رسالت کے منصب کی آپ نے ایک تفصیل بتائی اور بتایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کی قوم پر اتمام حجت کے بعد دنیا میں فیصلہ کرتا ہے، ایک عدالت برپا ہوتی ہے، ایک دینونت صغرا. سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، باقی انبیاء کا، رسولوں کا تو آپ نے ذکر کیا، وہ آئے لیکن ان کے بعد رسولوں کا سلسلہ جاری تھا، رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری رسول ہیں. یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کام باقی رسولوں نے اپنی قوموں پہ کیا وہ اتمام حجت، وہ پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا کے دلائل کو واضح کر دینا، یہ عمل عالمی سطح پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو گیا ہے، تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقے میں اپنی زندگی میں کیا اب باقی قوم، باقی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقی دنیا میں کریں، کیونکہ وہ آخری رسول ہے.
یہ اللہ کے آخری رسول کی دعوت ہمارے پاس ہے، پیغام ہمارے پاس ہے. اللہ کے رسول نے وہ پیغام بنی اسماعیل کو دیا، اپنی قوم کے لوگوں کو دیا، انہوں نے باقی انسانوں تک پہنچایا. ہم سب اسی کی بنیاد کے اوپر ایمان لائے ہیں. یہ اتمام حجت کا اہتمام ہے، یعنی قرآن کی صورت میں، اس سرگزشت کی صورت میں، وہ دینونت جو ظاہر ہے اس کی صورت میں، لیکن اس اتمام حجت کا نتیجہ کیا ہے وہ اب قیامت میں نکلے گا. یعنی جس وقت اللہ کا رسول موجود ہوتا ہے تو عدالت کا نتیجہ اسی دنیا میں سامنے آ جاتا ہے، جب اللہ کا رسول موجود نہیں ہوتا تو پھر عدالت جو کچھ بھی لگی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ تو ہر ایک قوم کے لیے لگی ہوئی ہے، اس کا جو کچھ بھی نتیجہ نکلنا ہے وہ قیامت کی عدالت میں نکلے گا اور وہاں پر سب کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ خصوصی قانون ہے، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے جگہ جگہ، اس میں میں یا آپ کچھ مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہ بحث شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اس قانون کے بیان سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں، جب وہ آ جاتا ہے، جب وہ ان کو براہ راست دعوت دیتا ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس وقت فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کھینچ تان کر میرے یا اپنے یا کسی اور کے ساتھ اسے متعلق کر دیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری آگے زیر بحث آئے گی، لیکن اس ذمہ داری کو سمجھنے سے پہلے اس سوال کا جواب جان لینا چاہیے کہ یہ جو حجت تمام ہوتی ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے، یہ کیسے حجت تمام ہوتی ہے؟ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ حجت اس طرح تمام ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی گواہی بنا دیتے ہیں زمین کے اوپر، دو ہوں، چار ہوں، دس ہوں، اللہ کے رسول کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی ماہیت کا ظہور ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کو اسی مضمون میں جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں چند لفظوں میں بیان کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے وہ تصویر سامنے آ جائے گی کہ یہ سارا عمل قرآن مجید کی روح سے ہوتا کس طرح ہے۔ اوپر میں نے یہ بیان کیا ہے کہ رسالت یہ ہے کہ نبوت کے منصب پر فائز کوئی شخص اپنی قوم کے لیے اس طرح خدا کی عدالت بن کر آئے کہ اس کی قوم اگر اسے جھٹلا دے تو اس کے بارے میں خدا کا فیصلہ اسی دنیا میں اس پر نافذ کر کے وہ حق کا غلبہ عملاً اس پر قائم کر دے۔ یہ ہے رسالت کا قانون۔ اسی کے تحت یہ فرمایا کہ کتب اللہ لاغ لبنہ آنا ورسلی، اسی کے تحت یہ فرمایا کہ اللہ کا رسول اس وقت آ گیا ہے، تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ تو میں نے لکھا ہے کہ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو اپنی دینونت جزا و سزا، دنیا میں جزا و سزا کا ظہور، یہ قومی سطح پر ہوتا ہے، افراد کی سطح پر نہیں ہوتا۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو اپنی دینونت کے ظہور کے لیے منتخب فرماتا اور پھر قیامت سے پہلے ایک قیامت صغرا ان کے ذریعے سے اسی دنیا میں برپا کر دیتا ہے۔
اچھا،
یعنی وہ قیامت جو سب کے لیے برپا ہونی ہے وہ قیامت کبرا ہے، اور یہ ایک قیامت صغرا، ایک چھوٹی قیامت، انہیں بتا دیا جاتا ہے، انہیں یعنی رسولوں کو انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے میثاق پر قائم رہیں گے، یعنی اللہ ایک ہستی کا رسول کی حیثیت سے انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے میثاق پر قائم رہیں گے تو اس کی جزا، اور اس سے انحراف کریں گے تو اس کی سزا انہیں دنیا ہی مل جائے گی۔
اچھا،
یعنی گویا خدا خود اپنے رسول کی ذات کو جزا و سزا کا نمونہ بنا کے دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا وجود لوگوں کے لیے ایک آیت الہی بن جاتا ہے، اللہ کی ایک نشانی، اور وہ خدا کو گویا ان کے ساتھ زمین پر چلتے پھرتے اور عدالت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔
اچھا،
یعنی رسول کی ذات خدا کے نمائندے کی حیثیت سے اس کی عدالت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ حق کی جو نشانیاں خود انہوں نے بچشم سر دیکھ لی ہیں، یعنی ان کو وہ نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، ان کی بنیاد پر اس کی تبلیغ کریں، حق کی تبلیغ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت بے کم و کاست اور پوری قطعیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیں، یعنی اپنی ذات میں خدا کی شہادت بن جائے اور اپنی زبان سے وہ ہدایت جو ان کو دی گئی ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق یہ شہادت ہے۔
اچھا،
یعنی اس کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں، جیسے نبوت ایک اصطلاح ہے، رسالت ایک اصطلاح ہے، اسی طرح ایک شہادت اصطلاح ہے قرآن کی، تو قرآن اپنی تعبیر کے مطابق اس کو کیا کہتا ہے؟ شہادت کہتا ہے۔ یہ جب قائم ہو جاتی ہے، یعنی شہادت قائم ہو گئی، گواہی قائم ہو گئی، تو دنیا اور آخرت دونوں میں فیصلہ الہی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ دنیا میں بھی فیصلہ ہوتا ہے، جس طرح کہ قوم عاد کے لیے ہوا، قوم ثمود کے لیے ہوا، قوم نوح کے لیے ہوا، اور جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو غلبہ عطا فرماتا اور ان کی دعوت کے منکرین پر اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں شاہد اور شہید اسی بنا پر کہا گیا ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی کہا گیا ہے، رسول بھی کہا گیا ہے، اور شاہد بھی کہا گیا ہے. دیکھیے سورہ مزمل میں ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تمہاری طرف ہے قریش مکہ، ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کے بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا.
ٹھیک،
تو یہ شہادت واقع ہوتی ہے. اسی شہادت کو ایک دوسری تعبیر میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ گویا حجت تمام ہو جاتی ہے، اتمام حجت ہو جاتا ہے. اتمام حجت کہیے، شہادت کہیے، یہ وہ عمل ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یا رسول کے مخاطبین کو اسی دنیا میں سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو رسول کے ساتھی ہوں ان کو نجات دیتے، ان کو غلبہ عطا فرماتے اور ان کی برتری قائم کر دیتے ہیں.
ٹھیک، ہم سے بہت ہی تفصیل سے آپ نے بات بتائی. میں بحث کو سمیٹتے ہوئے آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جس فرق کو آپ نے اتنی گہرائی میں اتر کے واضح کیا خود قرآن مجید کی نصوص سے کہ پیغمبر کی عدالت کیسے اس کی قوم سے متعلق ہوتی ہے، اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عملی طور پر کیا کوئی نتیجہ مرتب ہوا؟ کیا کوئی جو دین کی تقاضے تھے، دین پر عمل درآمد کرنے کی ایک جو تصویر تھی، ایک شاکلہ تھی، حیثیت تھی، اس میں بھی کوئی تبدیلی آئی؟ دنیا میں عملی طور پر کیا فرق واقع ہوگا؟
وہی فرق جس کو ابھی آپ نے ایک سوال سے خود میرے سامنے رکھ دیا تھا. یعنی ظاہر ہے کہ اگر یہ بات واضح نہ ہو کہ یہ اللہ کے رسولوں کا کام ہے، وہ اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ شہادت اس طرح سے واقع ہوتی ہے، اس کا نتیجہ اس طرح سے نکلتا ہے، اس کی تاریخ یہ ہے. میں یہ بتا چکا کہ یہ کیا کیوں جاتا ہے، تاکہ رسول کی رسالت کی آخری دلیل بن سکے. اگر اس کو آپ اس طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو یہ کام آپ سمجھیں گے کہ آپ نے بھی کر ڈالا ہے، میں نے بھی کر ڈالا ہے. تو جس طریقے سے اس چیز کا راستہ روکنا ضروری ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، اسی طرح اس کا بھی راستہ روکنا ضروری ہے کہ رسالت بھی ختم ہو گئی. یعنی یہ بتانا ضروری ہے، نبوت ختم ہو گئی کا مطلب کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ آگے جا کے ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کسی کو زمین پر لوگوں کی ہدایت کے لیے مامور نہیں کیا جائے گا. آخری نبی کی حیثیت محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے، رسالت بھی ختم ہو گئی ہے. یعنی اب اس زمین کے اوپر لوگوں پر خدا کا عذاب نہیں آئے گا، اب اس طرح سے قوموں کا استحصال نہیں ہوگا، اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کے خلاف اپنی دعوت کے نتائج کی بنیاد پر کوئی اقدام کرے. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا فرق ہے جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر آپ کے قانون میں تبدیلی ہوگی، آپ کے طرز فکر میں تبدیلی ہوگی، آپ کے دعوتی کردار میں تبدیلی واقع ہو جائے گی. تو اب ہمارے لیے کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم اللہ کا پیغام لے کے دنیا تک پہنچیں اور استدلال کے ساتھ اس پیغام کو واضح کریں. اس کے وہ نتائج جو رسولوں کے لیے نکلتے ہیں وہ آخری بار تاریخ میں نکل چکے ہیں، وہ اب نہیں نکلیں گے.
ٹھیک، ہم سب آخری سوال آج کے نشست کا، اور وہ سوال یہ ہے کہ اس پوری بحث میں ہم نے چونکہ بہت تفصیل سے اس بات پہ زور دیا کہ رسول جب آتے ہیں جزا و سزا ہوتی ہے، قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں، غلبہ ہوتا ہے، محکومی ہوتا ہے، اس سب کو سننے کے بعد وہ جو بحث ہم نے شروع کی تھی کہ دین کی حقیقت، عبادت، خشوع، تذلل، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا اظہار میرے اندر سے اٹھتا ہے، یہ اللہ کا رسولوں کو بھیج کے دنیا کے اسٹیج پہ یہ کرنا، بظاہر تو لگتا ہے کہ قتل و غارت گری بھی ہو رہی ہے، لوگوں کا خون بھی بہہ رہا ہے، لوگ محکوم بھی بن رہے ہیں، لیکن کیا آپ اس کی تائید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک خواہش کا اظہار ہے کہ اللہ کی طرف لوٹا گویا، یا اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمت ہی کا ظہور ہے کہ انہوں نے رسولوں کو بھیجا ہے؟ اللہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ لوگ انکار کریں اور پھر زمین پہ کشت و خون کا بازار گرم ہو.
اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جہنم میں جائیں، انہوں نے جہنم اس لیے نہیں بنائی. وہ تو کہتے ہیں میں جنت کی دعوت دیتا ہوں، میری مغفرت کی طرف آؤ، میں تو تمہیں ابدی زندگی دے رہا ہوں، ہمیشہ کی زندگی. کوئی معمولی چیز ہے یہ؟ یعنی سوچئے کہ کسی مخلوق کو اس کا خالق یہ کہہ رہا ہے کہ ابدی زندگی، خالدین فیہا ابدا، اتنی بڑی بات ہے یہ. لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر بہرحال میں نے تمہیں شعور دیا ہے، میں نے خیر و شر کی حقیقت تمہیں بتائی ہے، پھر اس کا نتیجہ نکلے گا، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ جزا و سزا. اب اگر جزا و سزا ایک حقیقت ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہی سب سے بڑی دعوت کا موضوع ہے. تو میں نے عرض کیا کہ قیامت کی جزا و سزا ہی پیغمبروں کی دعوت کا موضوع ہے، وہ دنیا میں آپ کے مسائل حل کرنے نہیں آئے. اس کے لیے اللہ نے انسان کو بہت عقل دے رکھی ہے، وہ یہ بتانے آئے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی. یہ جو کچھ تم اپنے اوپر کائنات دیکھ رہے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ایک نئی کائنات کی صورت دیں گے، وہ ابدی کائنات ہوگی، اس میں تم بسائے جاؤ گے، اس کے لیے انتخاب کیا جا رہا ہے تمہارا. یہ دعوت دیتے ہیں، تو ظاہر ہے جب یہ دعوت وہ دیتے ہیں تو اس نتیجے کو بتائیں گے نا، لوگ نہیں مانتے تو پھر یہ قیامت برپا کر کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ خدا کا عقاب ایسا ہوگا، اس کی گرفت ایسی ہوگی، یہ دنیا میں جس طرح اس نے عاد و ثمود کو پکڑا ہے پورے انسانوں کو بھی فردن فردن اسی طرح پکڑے گا۔
ہم سب بہت ہی تفصیل سے اور بڑی ہی وضاحت سے آج آپ نے بتایا۔ ناظرین، آج ہم نے بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کی، اور وہ یہ کہ رسولوں کی جو منصبی ذمہ داری ہے وہ کیسے ان کے لیے، ان کی قوموں کے لیے خاص ہوتی ہے۔ رسولوں کی ہدایت عالمی ہے، آفاقی ہے، لیکن رسولوں کی عدالت، وہ جزا و سزا جس پر اللہ انہیں مامور کرتا ہے، ان کی قوم کے لیے خاص ہے۔ اس پر ہم نے غامدی صاحب کا نقطہ نظر جانا، لیکن کچھ اہم سوالات ابھی باقی ہیں، مثلا یہ کہ وہ سزا پھر نافذ کیسے ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے دین کا آگے کیا تقاضا تھا جو رسول کی قوم سے متعلق ہوا۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ نشست میں زیر بحث لائیں گے۔ ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ای میل کیجئے، مجھے یاد دیجئے۔ اللہ حافظ۔